مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
سے آئے ہیں.
میں خانپور سے آیا ہوں اور یہاں مدنی مذاکرہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں.
مدنی مذاکرہ
دوسری بار اٹینڈ کر رہا ہوں. ہم تو الحمدللہ یہاں آ کر بے نمازی سے نمازی بن گئے, اور ہم آتے ہیں اور عاشقوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہیں اور دل کو روشن کرتے ہیں.
لیکن اگر ہم یہاں نہیں آ پاتے اور اپنے بچوں کو اس جگہ سے دور رکھتے ہیں, خود نہیں آتے اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں, تو اسی وجہ سے نا ہمارے بچے الٹی الٹی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ کچھ دن پہلے میں نے مدنی مذاکرے میں سنا تھا, بچے خودکشی وغیرہ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں, انہیں یہ سب پتہ نہیں ہوتا کہ گناہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے, بس وہ دنیا میں گم ہو جاتے ہیں.
جب جہاں گلزار حبیب میں اجتماع ہوتے تھے تو وہاں میں نے سب سے پہلے شرکت کی تھی. الحمدللہ رب العالمین ہمیں جو ہے ہر معاملات میں جو انہوں نے حضرت صاحب نے تربیت کی ہماری, تو اس کے لحاظ سے جو ہے ہمیں ان کے مطابق چلنا چاہیے.
مدنی مذاکرہ ایک سیکھنے سکھانے کا پروگرام ہے جس میں امیر اہل سنت ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. اس میں سوال جواب ہوتے ہیں, تو سوال جواب سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے.
بے علمی کا دور دورہ ہے, لوگوں کو دین سیکھنا بڑا مشکل, یعنی آسان ہے لیکن لوگوں نے مشکل سمجھا ہوا ہے. ہمیں سنت باریک بینی کے ساتھ بالکل آسان انداز میں دینی مسائل بتاتے ہیں. الحمدللہ مرشد کریم کی زبان میں تاثیر ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدنی مذاکرہ جو ہے نا اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ جب سنیں گے تو آپ کو علم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہت ساری معلومات حاصل ہوگی.
بہت امپورٹنٹ چیز ہے مدنی مذاکرہ نا, ہمیں کافی یہاں سے ہیلپ ملتی ہے, بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں.
آج کے مدنی مذاکرے میں جو سب سے بہترین چیز سیکھنے کو ملی ہے وہ ہے باپا جان نے جو بتایا ہے اور میاں جمرات کرنا, اس کا سنت طریقہ بتایا ہے. اور اس کا سنت طریقہ یہ بتایا ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا, اس میں کنکریاں ہوتی ہیں, اور اس کو اس طرح جمرات کو مطلب کنکری مارنی ہے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے. یہ چیز پہلے معلوم نہیں تھا, آج سیکھنے کو ملی ہے.
مدنی مذاکرہ جس طرح مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے, اس طرح ایک مسلمان کے لیے مدنی مذاکرہ اسی اہمیت رکھتا ہے.
مدنی مذاکرہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. مدنی مذاکرہ تو ہماری جان ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری مان ہے.
یوں سمجھ لیجیے اس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے.
کئی ایسی چیزیں جو میں نے لائف میں پہلی بار سنی. الحمدللہ امیر اللہ سنت اتنی بڑی ہستی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے کراچی میں, اور ہم ہیں کہ جو ہے بس گھروں سے نکلتے نہیں ہیں. کوشش کریں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالیں اور ضرور بضرور مدنی مذاکرے میں حاضری دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جہاں ہماری آخرت کے معاملات اچھے ہوں گے وہاں الحمدللہ دنیاوی معاملات بھی ہمارے اچھے ہوں گے, کیونکہ امیر علیہ سنت جو ہے نا یہ الحمدللہ وہ ہستی ہیں کہ جو ہر لحاظ سے ہماری تربیت فرماتے ہیں. الحمدللہ اللہ ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے.
دعوت اسلامی یہ صرف اور صرف آپ کی آخرت کی بہتری چاہتی ہے, تو میں صرف یہی عرض کروں گا پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے رہنے والوں کے لیے, آپ آخرت کی اپنی بہتری چاہتے ہیں دعوت اسلامی سے آپ جڑے رہیں, انشاءاللہ العزیز شیطان جو ہے نا دفع دور ہو جائے گا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیں مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں کھا پی سو نہیں سکتے. البتہ کھانا سامنے آ گیا، کھانا چاہتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اب کھا سکیں گے. تاہم اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا جبکہ کھانے کے لیے نیت کی تھی. اس لیے طریقہ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کرے، کچھ ذکر و درود کر لے، چاہے دوبارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اب بے شک کھائیں پئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 24 ذوالحج شریف کی نسبت سے رسالہ زیاد درود السلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 24. بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ کو، آپ پر اس وقت درود شریف پڑھا ہے. حوالہ مسند بزار جلد 4 پیج نمبر 255، حدیث نمبر 1425. سبحان اللہ. درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے، با مقدر ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی معنی افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ سننے کی طاقت دی گئی کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی، اور کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے، اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بھی باذن اللہ یعنی اللہ پاک کی اجازت سے ان کی امدادیں فرمائیں گے. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں. بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ.
أنا صالح حسين حمد حميد من السودان. سيدي أمير أهل السنة، نحن نعمل مع بعض الزملاء، فبعضهم يتفانى في عمله والبعض يتقاعص ويتملص عن أعماله، فيحدث شيء في القلب تجاه المتقاعس، فما توجيهاتكم لهؤلاء الصنفين؟ جزاكم الله خيرا.
وإياكم. یعنی کچھ لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، کچھ سستی سے کام کرتے ہیں، اس طرح. اب یہ کہ اگر کہیں ان کی جاب ہے، سروس ہے، ملازمت ہے، تو اس میں تو دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ نارمل معتدل انداز سے کام کریں. یہ بھی نہیں کہ بالکل جان لڑا دے اور ٹوٹ پھوٹ جائیں، ایسا نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ سستی. تو جو مطلب ایک نارمل ہوتا ہے طریقہ جو طے ہوتا ہے اس کے مطابق کام کریں گے تو اس کی اجرت کے حقدار بنیں گے. اگر اس طریقہ کار سے یا جو بھی عرف ہو وہاں کہ اتنا کام کرنا ہے اس سے کم کام کیا سستی سے تو پھر اتنے حصے کی تنخواہ اس کو کٹوانی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نصیحت کا پوچھ رہے تھے کہ خیالات جو آتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو اس پہ کیا کریں؟
ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کام پورا کر رہا ہے اور دوسرا اس کو مطلب پھر بھی خامخواہ بولے جا رہا ہے تو یہ تو ایک اصول کے بھی خلاف ہے. مزید یہ کہ اگر واقعی کوئی سست ہے تو جو اس کو ٹوک رہا ہے کیا اس ٹوکنے کا یہ حق رکھتا ہے؟ جیسے سپروائزر ہے یا جو بھی اس کا وہ مراقب ہے تو وہ اگر اس کو ٹوکتا ہے اور اسے کام لیتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسی کام کے لیے. مراقب کی ڈیوٹی ہے کہ سب سے پورا کام لے اور اس بات کی مانیٹرنگ کرے کہ کون پورا کام کرتا ہے کون نہیں کرتا. باقی دوسرے لوگوں کا اس پر طنز کرنا اس کو سست کہنا کاہل ہے سست ہے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ دل آزاری ہے اور ایک مسلمان کی دل آزاری کرنا ظاہر گناہ ہے. بلا وجہ کسی کی دل آزاری نہیں کر سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا تعلق جو ہے گولڈ کے شعبے سے ہے اور گولڈ کا سارا میرا کام ہے اپنا. لوگ یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں, لوگ مہنگے مہنگے قلم بھی اپنے آپ کو استعمال شوق ہوتا ہے قلم پین تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ مہنگے مہنگے قلم استعمال کرے, لیکن بعض لوگ سونے کا قلم بھی جو بنواتے ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں یا کرتے ہیں, تو سونے کا قلم استعمال کرنا کیسا ہے؟
سونے کے قلم نب بھی اگر سونے کی ہے تو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے, لکھے گا تو گناہگار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے, کیا یہ حدیث درست ہے؟ اگر درست ہے تو مکمل حدیث کیا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو ہے لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی نیا نبی کوئی نہیں آئے گا. جو دوسرے انبیاء کرام ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو عام طور پر پتہ ہی ہے, بچے بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں گے قرب قیامت میں, لیکن وہ اپنی تعلیمات بیان نہیں فرمائیں گے. وہ نبی ہی ہیں لیکن اپنی تعلیمات کی تبلیغ وہ نہیں فرمائیں گے, بلکہ وہ اللہ پاک کے پیارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کو اور قرآن کریم کی تعلیمات کو وہ بیان کریں گے. بہرحال یہ حدیثیں تو کئی ہیں. اب کیا کسی مسلمان کا اختلاف ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے؟ مسلمان رہے گا ہی نہیں نا اگر کوئی آخری نبی نہیں مانے گا, تو ضروری ہے تو دین میں سے تو مسلمان کو اس کی دلیل کی حاجت کہ آخری نبی ہیں یا نہیں ہے, جنت ہے یا نہیں ہے, دوزخ ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں اللہ ہے یا نہیں ہے, یہ سوچے گا تو پھر تو اسلام سے ہی گیا نا. تو اس لیے مطلب رائے ہے کہ جو طبقہ آخری نبی نہیں مانتا وہ اگر ہم کہیں گے بھائی فلاں کتاب میں تو وہ کب مانے گا, وہ تو ان کتابوں کو مانتا ہی نہیں ہے. تو جو بھی ہے وہ جھوٹا ہے غلط ہے جو اگر کوئی اعلان کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے, یعنی کسی کوئی نیا نبی یعنی کسی کو نبوت مل سکتی ہے, تو نعوذ باللہ کوئی ایسا امکان بھی مانے گا کہ پوسیبلٹی مانے گا تب بھی کافر ہو جائے گا. یہ پوسیبلٹی ہے ہی نہیں, یعنی یوں سمجھو کہ اللہ ایک ہے نا, یہ فائنل ہے نا, ہو سکتا ہے کہ اللہ دو بھی ہوں تو کافر ہو جائے گا, پوسیبلٹی نہیں ہے نا, اللہ ایک ہے خلاص. ہمارا عقیدہ ایسے ماننے والے سوچنے والے ہیں ہی نہیں.
اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی ایک روایت نہیں ہے, اور بھی روایتیں موجود ہیں. یہ اصل میں جو ختم نبوت کا معاملہ ہے اس کا اہتمام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے.
جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا معاملہ میرے ساتھ ایسا ہی ہو جیسا کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے. تو بیان فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت عمر کی جو یہ روایت، اس کی علماء نے بہت ساری شروحات کی ہیں.
حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان المطلب سلطان المتوکلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. حوالہ ترمذی شریف. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان اس حدیث سے مبارکہ کو ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، آپ یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی فطرت اتنی کاملہ تھی، مکمل تھی، کمپلیٹ تھی کہ اگر دروازہ نبوت بند نہ ہوتا، نبیوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، تو محض فضل الہی سے وہ نبی ہو سکتے تھے. کہ اپنی ذات کے اعتبار سے نبوت کا، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی نبوت کا مستحق نہیں، نبوت ہے نا یہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، صرف اللہ جس کو دے. تو فاروق اعظم میں یہ سمجھو صلاحیت تھی، تو اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا ان میں یہ صلاحیت تھی کہ اللہ چاہتا تو محض نہ صرف اپنے کرم سے ان کو نبی بناتا. یہ اعلیٰ حضرت کا یعنی کہ مضمون ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ہر طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بند فرما دیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا.
جی بے شک، امکان بھی نہیں ہے نا، امکان پوسیبلٹی نہیں ہے.
الحمدللہ عز و جل یونان سے اسلامی بھائی ترکی حاضر ہوئے ہیں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جو بندہ کرے اور بار بار صحابہ کرام کے مزار کی حاضری نصیب ہو جائے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری نصیب ہو جائے.
پارہ 20 سورۃ القصص آیت نمبر 85 یعنی 85 ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. یہ آیت مبارکہ جو ہے اس کے سمجھو کہ فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی مقام پر جائیں، مکے جائیں، مدینے جائیں، کسی صحابی کے، کسی ولی کے مزار شریف پر حاضری ہو تو وہاں اپنی شہادت کی انگلی سے لکھ لیں. زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قلم سے نہیں لکھنا ہے، شہادت کی انگلی سے یہ لکھ کر آ جائیں، انشاءاللہ دوبارہ حاضری ہوگی. دوبارہ جب حاضری نصیب ہو جائے تو پھر اسی طرح چاہے تو لکھ کر آ جائیں، پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو مکے مدینے جانے کے لیے، بغداد شریف کی حاضری کے لیے، کربلا معلہ کی حاضری کے لیے، تو بزرگان دین کے مزارات پر حاضری کے لیے یہ ایک نسخہ ہے. یہ سب اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جزاک اللہ خیرا.
جی امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ منگنی کے بعد رواج ہے خاندانوں میں کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی والوں کے لیے، لڑکی کے لیے کچھ تحائف بقرعید کے موقع پر بھیجے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تحائف کپڑے وغیرہ آتے ہیں، لڑکی اس کو استعمال کر سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ بسا اوقات پھر بعد میں معاملات بگڑ بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ کہ اگر کسی خاندان میں ایسا ہے کہ اگر وہ لڑکی لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے سامان اور کپڑوں کو استعمال نہ کرے تو خاندان والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس کا شاید کہیں اور ارادہ ہے یا یہ چاہتی نہیں ہے لڑکی، تو ایسی باتیں کرنے والوں کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟
اللہ اللہ. اب اگر کوئی ایسا رواج ہے اور جس میں عرف بھی ہوتا ہے اور کوئی معیوب صورت نہیں ہوتی، ممنوع صورت نہیں ہوتی، جیسے نہیں بھیجیں گے تو بدنام کریں گے، برا بھلا ایسا کچھ نہیں ہے، تو اس طرح کے رواج تو جائز ہوتے ہیں، شریعت سے نہیں ٹکراتے. اب یہ کہ وہ لڑکی استعمال نہیں کرتی، تو ایک تو ہے کہ لڑکے والوں سے اگر پابندی ہے کہ تم استعمال نہیں کرو گی. اور یہ جو تحائف دیے جاتے ہیں یہ لڑکی کو نہیں بلکہ لڑکے کو دیے جاتے ہیں. اب ٹھیک ہے ان کی چیز ہے, انہوں نے منع کر دیا استعمال نہیں کرو گی, اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے اور لڑکے والوں کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے کہ لڑکی کو یہ نہ روکے استعمال کرنے دیں. یہ آگے پھر سوال کا حصہ ہے, ایک حصہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا. دوسرا حصہ یہ کہ لڑکی از خود استعمال نہ کرے, تو اب برا بھلا کہا جاتا ہے اور معاذ اللہ وہ تہمت رکھی جاتی ہے کہ اس کا کہیں اور مطلب دل پھنسا ہوا ہے. یہ تو ظاہر تہمت تو سخت گناہ حرام اور جہنم لینا والا کام ہے, یہ تو ثابت کہاں سے کریں گے اس طرح. یہ تو بالکل اگر کسی نے تہمت رکھی ہے تو اس کا تو ازالہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ غلط تہمت رکھی تھی, توبہ بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اگر وہ بھیجے گئے تو لڑکی کا استعمال کرنا کیسا ہے, وہ استعمال کر سکتی؟ کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بعض اوقات نعوذ باللہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ برقرار نہیں رہتا, تو اس کا کپڑے وغیرہ استعمال کرنا کیسا ہے؟
لڑکی کو اجازت ہی نہیں ہے.
نہیں, بھیجے لڑکے والوں نے عید کے موقع پر بھیجے, منگنی ہوئی تھی ابھی.
اچھا اچھا, لڑکے والوں نے بھیجے.
ہاں, منگنی کے موقع پر, منگنی ہو چکی تھی, اب عید بقرا عید کا موقع آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بھیجی جاتی ہیں, تو کیا لڑکی اسے استعمال کر سکتی ہے؟ کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض اوقات یہ رشتہ باقی نہیں رہتا, تو پھر اس لیے استعمال کرے یا نہ کرے. پھر دوسرا سوال ان کا یہ,
اگر بھیجا استعمال کرنے کے لیے تو استعمال تو کرے گی نا. اب اگر خدا نہ خدا رشتہ ٹوٹا اور پھر جب واپس یہ لیتے ہیں,
اس میں پھر عرف اور رواج کا لحاظ ہوتا ہے. جی,
اس کا اگر عرف یہ کہ واپس لیتے ہیں تو اب جیسے بچے کچے وہ لے لے, اور کیا, کیونکہ استعمال کرنے کے لیے دیا تھا اس نے. اس وقت تو ظاہر ہے کوئی فائنل تو ہوتا نہیں ہے کہ اگر توڑنا ہی تھا تو بھیجتے کیوں.
عام طور پہ ایسی ہی چیزیں واپس لی جاتی ہیں جیسے سونا دیا ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں. کپڑے جو دیے جاتے ہیں وہ تو یوز ہو ہی جاتے ہیں, تو وہ واپس نہیں ہوتے عمومی طور پر,
اس کی ویلیو بھی نہیں رہتی.
جی,
آپ نے ابھی جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو تہمت لگائی یا بہتان لگایا اسے اس کا مطلب کہ جو معاملہ ہے, تو اب یہ تو ایک اتنی زیادہ بدقسمتی کے ساتھ ڈرنے والا معاملہ بھی لوگوں میں نہیں رہا, تو ابھی اسے نکلے کیسے جس پر تہمت لگائی؟ کہ ہر ایک تہمت و بہتان لگانا میڈیا پر یا موبائل پر ہی ضروری نہیں ہوتا, خاندانوں میں, آپس میں, رشتوں میں یا کچھ اس طرح کی باتیں کر لی جاتی ہیں کہ جس میں واقعتا تہمت لگ رہی ہوتی ہے, بہتان ہی لگ رہا ہوتا ہے. اب یہ اس کو کیسے اپنی, ایک تو پہلے تو یہ کہ اس کو یہ شرمندگی کب ہو, اس کو یہ احساس کب ہو کہ یار یہ میرے سے بھول ہو گئی اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا, اور اب احساس ہونے کے بعد اس احساس کا حل اور اسے نکلنا یہ ہوگا کیسے؟ لوگ کر نہیں رہے ہوتے عموماً, بولنے میں تو بڑے بے باک ہیں, بولتے ہیں تو ذرا بھی نہیں ان کو خیال آتا کہ کیا ہو جائے گا, لیکن جب ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یار آپ نے کیا کر دیا, تو بہت زیادہ یہ کہ یار بھول ہو گئی, یا نہیں کرنا چاہیے تھا, یا معاف کر دینا, یا معاف کر دینا. لیکن اب یہ اس کا جو شرعی راستہ ہے اس سے باہر آنے کا, اسے کیسے باہر آئیں؟ لوگ نہیں آتے ہیں,
گلی اتنی تنگ ہے کہ مطلب اگر یہ گلی پتہ چل جائے نا تو آدمی مطلب تہمت کسی پر رکھے نہیں. وہ تہمت خالی وہ تھوڑی ہے کہ جو مطلب یہ کہیں اس کا اور ارادہ ہے یا کہیں اس کا دل پھنسا ہوا ہے, خالی یہ تہمت نہیں ہے, اور بے شمار تہمتوں.
پیسے کھا گیا یار, پیسے کھا گیا ہے,
آپ کھا کے بیٹھ گیا,
کھا کے بیٹھ گیا, آدمی صحیح نہیں ہے یار. یہ
تو اس میں یہ بھی درد, اگر وہ آدمی واقعی صحیح ہے اور یہ ویسے ہی کہہ رہا آدمی سے, تو یہ بھی تہمت ہی ہے.
جی ہاں,
وہ تہمت غیبت, غیبت کسی میں موجود برائی کو اس کی پیٹ پیچھے سے بطور برائی بیان کرنا, یہ غیبت. تو غیبت کا تو یہ کہ اگر جس کی غیبت کی گئی اس کو پتہ نہیں چلا تو چپکے سے بھی توبہ کی جا سکتی ہے. ہاں, جس کے سامنے غیبت کی اس کو پتہ چلے کہ توبہ کر لی, جبکہ اس کو پتہ ہو اس نے غیبت کی تھی. مگر تہمت کی توبہ کا بڑا عجیب مسئلہ ہے, گلی اتنی تنگ ہے کہ اگر سمجھ پڑ جائے اور احساس ہو جائے تو آدمی اس طرف نظر بھی نہ کرے. وہ یہ کہ اس کی تب توبہ کا طریقہ، ایک تو توبہ تو اللہ سے تو کرنی ہے کہ جس پر بہتان لگایا، جس پر تہمت لگائی، یہ مطلب اس کو کلیریفیکیشن کرنا پڑے گا، جن جن کے سامنے تہمت لگائی نا اس نے کہ یہ میں نے غلط بات کی تھی، ایسا نہیں ہے، جب جا کر یہ خلاصی ہوگی. اب یہاں تو بات بات میں کہتے ہیں اس کی نیت خراب ہے، اس نے لیا ہے، میں بولتا ہوں نا چور ہے چور، اب ثابت تو کبھی کر نہیں سکتا. تہمتیں اتنی بات بات پہ یہاں تو ہم لوگوں کے یہاں تہمت کا مطلب یہ چلی رہی ہے. یہ نا یہ نعت خوان ہے نا، اس نعت خوان سے جلتا ہے، پتا ہے تم کو؟ اب وہ جلتا ہے یا ٹھنڈا ہوتا ہے تب ثابت کرو گے یار. ویسے بول دیا یہ جلتا ہے، یہ قاری صاحب اس سے جلتے ہیں، یہ مدری صاحب اس سے جلتے ہیں، یہ ذہین طالب علم میرے سے یہ جلتا ہے. اب پتا ہے تم وہ جلتا ہے یار؟ کوئی ثبوت ہے؟ کوئی قرینہ ہے جس کو شریعت تسلیم کرے قرینہ؟ پھر تہمت، اب نکلو اس سے تہمت سے. حدیث پاک میں کہ تہمت لگانے والا جو ہے یہ جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اس کو اللہ پاک اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی بات سے نہ نکل آئے. تہمت لگا کر وہی کہ وہ تہمت لگانے والے کو اس وقت تک دوزخیوں کی کیچڑ، پیپ اور خون میں رکھے گا کہ جب تک وہ اپنی کہی بات، کہی بھی بات سے نہ نکل آئے. اب یہ کہ یہ کب تک رہے گا بات، یہ نکل کیسے آئے گا؟ اس کی صورتیں دو ہیں، ایک تو یہ کہ عذاب پورا کر لے، عذاب پورا ہونے کے بعد جو اللہ کی مرضی ہے جس طرح وہ جتنا عذاب دے اور وہ اس کو مطلب نکل آئے اس سے، ایک تو یہ. اس کی میں نے شراب پڑھی تھی، غیبت کی تباہ کاریاں میں کہیں شاید لکھی ہوئی بھی ہے. اور دوسرا ایک اتنا سخت عذاب ہے، لوگوں پر گناہوں کی تہمت لگانے والوں کے عذاب کی ایک دل ہلا دینے والی روایت ملاحظہ ہو. چنانچہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھے ہوئے کئی مناظر کا بیان فرما کر یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو جو ایک دوسرے کو ٹھا کر کے تہمت لگا دیتے نا کہ نیت خراب ہے، نہیں ہے چور ہے چور، یہ اس سے جلتا ہے، یہ غور سے سنے، کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکایا گیا تھا، زبانوں سے لٹکایا گیا تھا. میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں. یہ غیبت کی تباہ کاریاں پیج نمبر 295 سے آپ کو پڑھ کے سنائی. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ کسی پر تہمت نہ رکھے. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ پارا 15 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 کی تفسیر ہے. جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا ہے، اور جس بات کو سنا نہ ہو اس کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں نے سنا ہے. ایک قول کے مطابق اس سے مراد یہ کہ جھوٹی گواہی نہ دو. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کسی پر وہ الزام نہ لگاؤ جو تم نہ جانتے ہو. تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے، جھوٹے الزامات لگانے اور اس طرح کے دیگر جھوٹے اقوال کی ممانعت کی گئی ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مسئلہ یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلام بھائیوں کہ اب کسی نے کسی اپنی عزت کو کسی کی بے عزتی میں ہی چھپا کر رکھا ہے کہ وہ جب تک کہ ذلیل ہوگا نہیں مجھے عزت ملے گی نہیں، وہ جب تک کہ بدنام ہوگا نہیں میری شہرت ہوگی نہیں، جب تک اس کو چھوٹا کروں گا نہیں مجھے کوئی بڑا مانے گا نہیں، جب تک وہ برباد ہوگا نہیں میں آباد ہوں گا نہیں. اب جس نے ذہنی
جب تک اس کو ڈیگریڈ نہیں کروں گا مجھے کرسی ملے گی،
مجھے کرسی ملے گی،
مجھے کوئی ووٹ دے گا نہیں،
مجھے ووٹ دے گا نہیں،
تو خامہ خواہ اپنے مد مقابل کینڈیڈیٹ کی مطلب جس طرح مطلب تذلیل کی جاتی ہے
ڈھونڈا جائے گا،
جس طرح جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت تو تھوڑا بہت کوئی عقل ہو تو ڈھونڈے گا نا، اتنی ہے کہاں، خالی لگا دو الزام،
لگا دو.
اب یہ وضاحتیں کرتا پھر کام سونپ دو اس کو، اتنا غبن کیا اس نے، اب بیچارے کے خاندان میں کسی نے غبن نہیں کیا اس کو لگا دیا الزام، اب یہ وضاحتیں کرتا پھر خلاصے کرتا پھر قسمیں اٹھاتا پھر کہ میں نے نہیں کیا، ثبوت دو ثبوت دو
بول دینا
مطلب الیکشن ہو جائے اور اس کا سلیکشن ہو جائے جہنم کے لیے کہ اس نے مطلب ایک مسلمان کو بے جا بدنام کر کے کرسی حاصل کی، کرسی اس کو پھلے گی کبھی نہیں پھلے گی. اس لیے مطلب ان معاملات میں مطلب یار یہ دعوت اسلامی بھلی ہم بھلے یار اپنے کے چکروں میں نہیں ہے، نہ کرسی چاہیے نہ ٹیبل چاہیے اپنے کو، اللہ کے رسول کی سچی غلامی چاہیے اور غلامی ہے مصطفیٰ کی کرسی کو زوال نہیں ہے، نہ اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنا پڑتا نہ کسی پر تہمت دھرنی پڑتی ہے. الحمدللہ ہوں غلام مصطفیٰ دعویٰ ہے
عطار کا دعویٰ ہے،
ہوں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ،
کاش
کاش وہ فرمائیں،
کاش آقا بھی یہ فرما،
کاش آقا بھی یہ فرمائیں ہمیں منظور ہے.
غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ یہ، غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ یہ، کاش آقا بھی یہ فرمائے، کاش آقا بھی یہ فرمائے
کہ خود کو اچھا ثابت کرنے کی جو مرض لگ گیا نا ہمارے معاشرے میں اس کو ختم کرنے کی بے حد ضرورت ہے. آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ اپنی صلاحیتیں لائیں، آپ اپنی قابلیت لائیں، آپ اپنے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کریں کہ لوگ خود آپ کے قریب آئیں گے، لوگ خود آپ کو پسند کریں گے، کسی کو ڈیگریڈ کر کے، کسی کو چھوٹا کر کے یا کسی کی شخصیت میں کیڑے نکال کر اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کی جو ہمارے یہاں جو ایک ریس لگی ہوئی ہے اس سے مہربانی کر کے نکلے. یہ تہمت، بہتان، غیبت، چگلی، بدگمانی، تجسس، نہ جانے کتنی برائیوں کی طرف یہ لے کے جاتا ہے. ایک مثال دی گئی تھی حضور،
یہ تجسس نکلا آپ کے منہ سے، اردو میں تجسس کچھ اور معنوں میں،
ایپ ڈھونڈنا،
کسی کے گناہوں کی ٹو میں پڑھنا، ایپ تلاش کرنا.
ایک مثال دی گئی تھی، جیسے یہ آپ کاغذ دیکھ رہے ہیں، یہ کاغذ پر ایک لائن لگی ہوئی ہے نا، یہ لائن ہے. اب کہا گیا کہ اس لائن کو چھیڑے بغیر اس لائن کو چھوٹا کر کے دکھاؤ، مگر اس کو نہیں چھیڑنا آپ نے، اور یہ چھوٹی ہو جائے اب کیسے ہوگا. کرنے والے نے کیا کیا، کرنے والے نے یہ کیا کہ اس کے نیچے بڑی لائن بنا دی. اب بڑی لائن ہو گئی، اس نے اس کو نہیں چھیڑا لیکن نیچے لائن بڑی کر دی تو خود ہی چھوٹی ہو گئی.
ماشاءاللہ،
آپ کسی کو چھیڑے نہیں، آپ اپنی کام سے کام رکھیں
اور کسی کی شخصیت میں خرابی پیدا کرنے کا جذبہ، کسی کی شخصیت میں عیب نکالنے کا جذبہ، اس میں رہنے کے بجائے اپنے عیبوں کو دور کرنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. حضور ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے عیب اس پر ظاہر فرما دیتا ہے. بندے پر اس کے عیب اگر ظاہر ہو جائیں تو خود ہی اپنے عیبوں کو دور کرنے میں ہی مصروف عمل ہو جائے گا کہ مجھے میرے عیب دور کرنے ہیں. تو جب اپنے عیب دور کرتے کرتے تو حضور آپ تو آپ سے سیکھا ہے کہ زندگی نکل جائے، لیکن کوئی یہ کیسے کہہ دے گا کہ میرے میں عیب نہ رہا. اللہ ہمیں توفیق دے.
ہاں دوسروں کے عیبوں کے تعلق سے عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط، عیب جو کی نظر جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. دوسروں میں عیب دیکھنے کے بجائے خوبی دیکھی جائے کہ یار یہ ایسا ہے ویسا ہے. ارے بھائی نمازی ہے کہ نہیں؟ ہاں یار نماز تو پڑھتا ہے. اچھا نماز بھی نہیں پڑھتا؟ اچھا مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ تو مسلمان. اور سب سے بڑی خوبی تو اس کے پاس ہے یار، یعنی مسلمان ہونا، کسی کا مسلمان ہونا کیا ہے اس سے بڑی کوئی خوبی؟
اب آپ کا ماضی
وہ تو مجھے پتا دے دیں.
آپ ماضی میں لے گئے مجھے، آپ ہی کے ساتھ بیٹھا تھا. ایک مشورہ شاید آپ کو یاد آ جائے گا، کسی ملک میں آپ موجود تھے، وہاں پر کچھ اسلام بھائیوں کے مسائل تھے اور آپ نے ان کو لے کر آپ ان کو لے کر بیٹھے تھے، میں بھی وہیں حاضر تھا. وہ
آپ نئے نئے تھے؟
ہاں شورا بنی تھی بس.
شورا نہیں بنی
شورا نہیں بنی تھی. تو وہ آپ ان کو وہ ان کے یہ بھی نکال رہے تھے، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. آپ نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ بھائی اس میں کوئی خوبی بھی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. یہ جو آپ نے بتایا بولا یہ کیا ہے، داڑھی کیا ہے، یہ امامہ کیا ہے، اس کا مسلمان ہونا ہو، آپ نے جو اس کی خوبیاں گنتی کرائی، بولا تمہیں تو کوئی خوبی نظر نہیں آتی.
پیلیے والا وہ نظر ہی سارا پیلا آتا ہے نا.
وہ یاد رہ گیا ہمیں جو
آپ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ یار یہ سارا لکھ کر دے دو، مطلب وہ سلنڈر ہو گئے تم.
آپ کیا بولتے؟
ٹھکانا ہی نہیں تھا بیچاروں کا.
ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا.
ماشاء اللہ اگر ہم سوچے نا تو یار ٹھیک ہے، کوئی خرابی ہے بھی تو یار خامی خوبی بھی تو ہے کہ نہیں؟ خوبی تو ہے نا. مسلمان ہونا میں کہتا ہوں سب سے بڑی خوبی ہے. یہ وہ خوبی ہے کہ کائنات کی ساری خوبیاں ایک طرف، اور کسی کا صاحب ایمان ہونا مسلمان ہونا یہ ایک طرف. اگر وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے تو کائنات کی ساری خوبیاں اس میں جمع ہو جائیں
آنا.
وہ عیب دار ہی ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو اب ہے کیا اس کے پاس؟ سب سے بڑی خوبی ایمان ہے.
تو ایک رہنمائی فرمائے، تھوڑا سا موضوع اور آگے میں لے کے جانا چاہ رہا. جب کسی میں عیب ہے خرابی، اب کپڑا اس کا میلا، بول میں اس کو رہا ہوں، میں اس کو بولوں گا تو کپڑا اپنا دھوئے گا نا کہ بھائی تمہارا کپڑا میلا ہے. اب کسی کو بولنے تو اس کا کپڑا کیسے دھل جائے گا؟ تو ہمارے یہاں جو یہ پرابلم ہے کہ جس میں خرابی ہے ہم اس کی خرابی کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ بھائی جان اچھا وہ اس کے لیے بھی خرابی، انداز بھی خراب نہیں ہو، انداز اچھا ہوگا تو خرابی دور ہوگی. ورنہ کسی کی خرابی دور کرنے کے لیے انداز بھی خراب، تو لے لے دو خراب جمع ہوئے تو پلس پلس دھا. وہ کہتے ہیں پتھر سے پتھر ٹکراتے تو چنگاریاں اڑتی ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو ایک پرابلم ہے کہ ہم کسی کی خرابیوں کو دور کرنے یا اس کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے انفرادی کوشش اور اس پر کوئی تگو دو نہیں کرتے. وہ گرتے ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. یہ کیسے جذبہ آئے ہمیں کہ ہم مطلب کہ کسی کی خرابی اور خامی کو، اگر ہے واقعی ہے اس میں غصے کی بیجا غصے کی عادت ہے، چڑچڑا پن ہے، یا کوئی ایسی بات چیت کرتے ہوئے وہ مطلب کہ سیدھی سیدھی بات نہیں کرتا وغیرہ 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 وغیرہ، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ اب اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، چار آدمی کے سامنے برائی بیان کر دو، وہاں کہاں سے سدھرے گا؟
اب یہ کہ جیسی اس میں خرابی ویسا اس کو سمجھائے، پھر سمجھانے کا انداز بھائی یہ بھی نہیں آتا نا. ہمارا انداز بعض اوقات بلکہ اکثر نوٹ کیا جارحانہ انداز ہوتا ہے، حکیمانہ انداز نہیں ہوتا. جب یہ کہ جارحانہ انداز ہوتا یعنی کہ اوپر سے آتے ہیں مطلب اسے حملہ کرنے کے انداز میں، تو نے یہ کیا تو نے وہ کیا ہے، اس سے اصلاح مشکل ہو جاتی ہے، ضد چڑھ سکتی ہے. نرمی سے پیار سے بعض اوقات ایک بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اجازت لی جاتی ہے اگر اجازت دیں. اب یہ بولتے ہیں کہ آپ برا نہ مانیں تو بتاؤں، یہ بھی بولتے ہیں لیکن اب اس میں میرے ساتھ بھی کہ آپ برا نہ مانے برا نہ مانے تو یار یہ تو بات سنوں گا تو پتا چلے گا برا لگے گا کہ نہیں لگے گا. برا من اپنے اختیار میں تو ہوتا نہیں آدمی کے, تو اس لیے میں نے یہ بھی چلو کہ یہ جملہ بولنا سمجھ میں نہیں آتا کسی کو کہ یہ کہیں برا نہ مانے تو پھر وہ بولے گا نہیں نہیں کوئی برا نہیں لگے گا, پتا چل گیا اس کو پہلے سے ہی. اچھا آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں نہیں مجھے کوئی برا نہیں لگا. یہ سوال بھی اگلے کو جھوٹ میں ڈال سکتا ہے کہ آپ کو برا تو نہیں لگا, آپ ناراض تو نہیں ہے مجھ سے, کہ بازو والا آدمی ناراض ہوتا ہے منہ پر مسکراہٹ رکھتا ہے, اب اس کو پوچھنا کہ آپ ناراض تو نہیں ہے. اب اگر وہ کوئی آدمی ایسا آپ کی کوئی ایسی اس کے ساتھ نسبت ہے صورت ہے اور اس نے ہاں کہہ دیا پھر آپ کی نیند اڑ جائے گی, یہ پوچھنے کی باتیں نہیں ہوتی. اپنے ایسے دھندے ہی نہ کریں جس سے اگلا ناراض ہو, ورنہ تو یہ چاہیے نا. تو بہرحال بات سوالات بھی سامنے والے کو جھوٹ میں ڈال دیتے ہیں, وہ بےچارا مروبت میں جھوٹ بول دیتا ہے. تاہم یہ کہ اس کو مت اجازت لینے میں درج نہیں نا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ عرض کروں, کیونکہ بات ایسی ہے کہ شاید وہ آپ کو مطلب ناگوار گزرے, مگر میری نیت آپ کی بھلائی کی ہے. اس طرح کا جو درست ہو یہ بات کرے تو اس طرح پہلے سے اس کو وربل لاک کر کے اگر آپ کہیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس سے مزید بہتری آئے اور اس کو بات اثر کرے. وہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے, نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اچھا اب نصیحت کرنی ہے کسی کو سمجھانا ہے تو یہ اکیلے میں زیادہ مفید ہوتا ہے, جیسے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں اکیلے میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی, اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا. حضرت سیدنا مسعر بن قدام رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے, اگر سرعام سمجھائے تو نہیں. سب کے سامنے مجھے سمجھایا وہ مجھے پسند نہیں ہے. یہ سچے لوگوں کی باتیں ہیں کہ سچی بات کی نا, کہ سامنے کوئی کسی کو سمجھائے بھلے وہ صحیح سمجھا رہا بات بھی اپنے اندر ہے ہم اصلاح بھی کر لیں لیکن دکھ تو ہوگا نا کہ اتنے کو پتا چل گیا برا تو لگے گا نا. یہ کہ ہم تو کہہ دیں گے میں نے کوئی برا نہیں لگا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے تو مجھ پر احسان کیا کہ میری اصلاح کی بہن نہیں ارے نہیں نہیں کوئی اور دل میں یہ کہ یار سب کے سامنے اپنی تو کچی ہو گئی یا ان کو سب کو اپنی پول پتا چل گئی تو یوں مطلب یہ کہ اکیلے میں اصلاح جو ہے نا یہ ہونی چاہیے سب کے سامنے نہیں. جیسا موقع جیسا محل بعض اوقات بجے استاد ہے اور شاگرد بیٹھے ہوئے اب وہ ایک ایک کو الگ جا کر تو سمجھانے سے رہے استاد صاحب تو یہاں ضرورت ہے سب کے سامنے بھی سمجھانے کی نوبت آتی ہے اس پر قیاس کر کے استاد صاحب کو سمجھانے مت بیٹھنا اور سمجھ جانا کہ ایک ایک کو کیسے استاد صاحب لائیں گے الگ سے, لیکن اگر اس کا کوئی ذاتی عیب ہے پڑھائی کی غلطی اپنی جگہ پر ذاتی عیب ہے اب استاد صاحب کو بھی چاہیے اس کو الگ سے سمجھائیں, اب سب کے سامنے سمجھائیں گے تو ان پر بھی وہی الزام آئے گا کہ انہوں نے تو رسوا کیا بدنام کیا.
معافی چاہتا ہوں سب کے سامنے سب کے سامنے سمجھانے کا بھی اگر کوئی
طریقہ کار ہو
طریقہ کار اب سب کے سامنے بھی اگر سمجھانا ہے تو اگر کسی کو طاقت دینی ہے تو پھل دے کے بھی طاقت دی جا سکتی ہے پھل سے بھی طاقت آتی ہے, اس کو انجیکشن لگانے کی کیا ضرورت ہے تیرے کو جب تک میں سوئی نہیں لگاؤں گا
آپریشن.
تو مطلب اگر سب کے سامنے سمجھانا بھی ہے کسی بھی جگہ پر اگر تو اگرچہ آپ جو صحیح فرما رہے ہیں کہ الگ الگ کہاں سے ہوگا تو وہ لفظوں کا چناؤ اس کا پھر زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی نا کہ یار آپ سب کے
کورس شروع کرو نا
آپ کریے نہ تو یہ مدنی
سمجھانا کورس
آپ ہمیشہ فرما دے کورس شروع کرو مدنی مذاکرے میں ہم کرتے گئے ہیں
سب آ نہیں سکتے
کورس میں اور مدنی مذاکرے میں ہی نہیں آ رہے تو پھر اس کو کون کورس کس کے ساتھ بلائیں گے مدنی مذاکرے میں ہمارے اتنے تو کورس ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی دو تین تو خاص موضوع مدنی مذاکرے میں ہوتے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ کورس ہو رہا ہے مسکرانے کے کتنے کورس ہوئے مدنی مذاکرے میں؟
تبسم کورس.
تبسم
اللہ اللہ. بس یہ کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق سلوک کرو. یہ پیش نظر ہو حدیث پاک، اس کو سمجھا رہے ہیں، اس کا قد دیکھیں، اس کی سائز دیکھیں. سائز یعنی برا دیا کہ اس کی عزت، حیثیت، اس کا منصب، مرتبہ، اس کے مطابق مطلب ترکیب. پھر اس کی عقل کو بھی دیکھیں. پھر عورت ہے یا مرد ہے، بہن کو سمجھا رہا ہے، ماں کو سمجھا رہا ہے، بیوی کو سمجھا رہا ہے، بہو کو سمجھا رہا ہے. دیکھیں اپنے موقع مناسبت سے سامنے والے کی ذہنی صلاحیت کو بھی پیش نظر رکھیں. حکمت کے بغیر تو مشکل ہے سمجھانا. ہر ایک کو ابھی ہم آپ ایک مطلب کے جی نرسری کے اسٹوڈنٹ کو آپ میٹرک اور انٹر والے انداز میں سمجھاؤ تو اس کے تو سمجھ خاک میں آئے گی، کچھ بھی نہیں آئے سمجھ. تو جیسا موقع محل اگر بڑا ہے تو چھوٹے کو شفقت سے سمجھائے. چھوٹا اگر ضروری ہو گیا کہ بڑے کو کوئی اصلاح کی بات کرنی پڑ گئی ہے تو وہ ادب کے دائرے میں رہ کر ہی سمجھائے. دائرے کہ وہ مطلب جس طرح چھوٹے کو کہا اس طرح باپ نے بیٹے کو کہا، بڑے بیٹے کو، کہ بے وقوف کتنی بار سمجھاؤں. تو بڑے بیٹے پر اتنا خاص اثر نہیں پڑے گا، اور چھوٹے بھائی نے سن لیا اور باپ کی سنت ادا کر لی، میں ایسے سمجھانے کے باپ کے طریقے کو اختیار کیا اور اس کو کہا کہ بے وقوف میں تجھے کتنی بار سمجھاؤں، کہ یہ یہاں رکھا کر، اب بتائیے کیا صورتحال ہوگی سمجھانے کی. سمجھا رہا ہے بات، بڑے نے غلطی کی ہے، لیکن اگر یہ باپ کے انداز میں سمجھائے گا تو جو پھجیتا ہوگا وہ بھی سب سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے وہ سامنے والے کی منزل، منصب، موقع کی مناسبت سے سمجھانا ہوگا. اور ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. فلاح معنی کامیابی، کامرانی ایک ہی معنی ہے. ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. اگر سختی سے سمجھانے بیٹھیں گے تو سامنے والے کو ہو سکتا ہے ضد آ جائے اور بگاڑ میں اس طرح اضافہ ہوگا، کمی نہیں آئے، یہ امکان بڑھ جائے گا بگاڑ کا. تو یہ اب سمجھانا بھی سب کو صحیح بات ہے کہ آتا نہیں ہے. یہ میں ایک اپنے ماضی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اسی کو سمجھانا تھا، میں اس کو سمجھا نہیں سکتا تھا تو میں نے اس کو ریکویسٹ کیا آپ ذرا یار اس کو سمجھا دینا. پھر میری توجہ ہوئی کہ یار یہ تو اب یہ کیا سمجھائے گا، مارا ماری والا ہے، توجہ چلی گئی. یہ تو میں نے کہا نہیں آوا اس کو کوئی ہاتھ ہوتھ نہیں لگانے کا، ارے سمجھانا ہے. بولا یار اپنے کو تو یہی آتا، تو میں نے کہا پھر نہیں سمجھانا اس کو. وہ پرانی بات کر رہا ہوں، 30, 40, 35, 35 سال 25 سال کی بات. تو میں نے اس کو روک دیا کہ نہیں سمجھانا ہے، رونگ نمبر میرا لگا تھا اصل. تو یہ کہ سمجھانے کا بھی سب کو آتا نہیں ہے. کہ میں سمجھاؤں گا تو دھمکی دے کے سمجھاؤں گا، گالیاں دے کے سمجھاؤں گا، تو اس کو منہ توڑ دوں گا اور سمجھاؤں گا. اپنے کو ایسا سمجھانا نہیں ہے جیسا اس کو حال میں چھوڑ دیا گیا. واجب تھوڑی ہے کہ اس کو سمجھا کر ہی چھوڑے ہم یار، ہر صورت میں تو ایسا نہیں ہے نا. تو یوں مطلب اگر سمجھانے میں ظلم کیا یا سمجھوانے کے لیے ظلم کا سہارا لیا کہ کوئی جا کر ظلم کرے اس پر، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اپنے کو یہ کرنے نہیں ہوتے، اسے بچنا ہی ہے ظاہر ہے. تو یوں محبت سے، پیار سے سمجھانا چاہیے، مار داڑ یا دھانس دھمکی سے، دھوس دھمکی سے سمجھانے سے بندہ ہو سکتا ہے سمجھ بھی جائے، نہ ڈر کے سہم کے وہ باز آ جائے، لیکن دل میں تو نفرتیں بڑھیں گی نا اس کے، جو سدھرے گا تھوڑی. وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بشیرو ولا تنفرو، بشارتیں دو، نفرتیں مت پھیلاؤ، خوشخبریاں دو، خوشخبری دو، گڈ نیوز دو، اور یہ کہ نفرت مت پھیلاؤ. تو ہمارے ہاں بس وہ دوسرے نفرت نہ پھیلاؤ کی مخالفت بہت زیادہ ہے، نفرت پھیلا رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، ماں بیٹی میں ٹکر ہو گئی ہے، باپ بیٹا ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، دوست کیا پڑوسی کیا مطلب، بس وہ سب طرف جو افراتفری لگی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے مزید اس میں خرابیوں کا جو طوفان لگا ہوا اس سمجھ سکتے ہیں. ایک درجہ ہے کلاس, یہ ہمارے طلبہ کرام کافی بیٹھے اس میں, یہ کتنے ان کے پتہ نہیں گروپ ہوتے ہوں گے, دو ادھر تین ادھر, پھر آپس میں ٹکر تو بحث, ایک کی غیبت اس کی تومت, یہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ سب سوچیں آپ, سمجھے, یہ ہم سب کو اسے درس حاصل کرنا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں اچھا مسلمان رہ کر وقت گزارنا ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک انگلی جب کسی کے سامنے اٹھاتے ہیں تو دیکھو تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہے تو وہ تین انگلیاں کہہ رہی ہے کہ تو ایسا ہے, تو تین انگلیوں کا وزن زیادہ ہے نا ایک کے مقابلے میں. ایک انگلی کہہ رہی ہے تم, تین انگلیاں تم کو کہہ رہی ہے کہ تو کیسا ہے. تو اس لیے مطلب اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے عیبوں کو دیکھنا ہے, دوسروں کے عیبوں کی طرف فرصت ہی نہ ہو کہ اس کے عیب ٹٹولے. خوف خدا مل جائے نا تو انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. اس کی بہت کمی ہے, خوف خدا کی بے انتہا کمی ہے. دل سخت از پتھر ہو گئے, پتھر سے بھی سخت ہو گئے دل, کیا کرے مطلب کس طرح, مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو راہ راست پر بندہ لائے, اپنی اصلاح کرے, دوسروں کی اصلاح کس طرح کرے, کیسے سمجھائے, کچھ آتا جاتا ہے نہیں, بس وہ رف نیس رف گفتگو, بد اخلاقی اور جارحانہ انداز. یہ مطلب یہ نہیں کہ اگر میں یہ شاید مبالغہ نہ بھی ہو کہ 99.99 معاشرے میں یہ انداز ہے, جارحانہ اور کاٹ کرنے والا اور بس ڈگریڈ کرنے والا. یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا ہزاروں میں کہ جو مطلب بہت زیادہ نرمی اور عین شریعت کے مطابق کسی کو سمجھانا جانتا ہو. یہ میں بھلے مبالغہ ہے لیکن واقعی معاشرے میں بہت تھوڑے. بڑا مذہبی نظر آتا ہوگا, نیک بندہ نظر آتا ہوگا, پرہیزگار نظر آتا ہوگا, بعض اوقات دو گھڑی اس کی صحبت میں رہیں گے تو اگر حساس طبیعت ہوئی تو شاید پلٹ جائیں گے, یار رونگ نمبر لگ گیا, ایسی حالت ہوگی, یہ حالات ایسے ہو گئے. اخلاق کیا پتہ نہیں کہاں جا چھپے, کتابوں میں لکھے ہوئے طریقے وہی بیان بھی کرتے ہم لیکن عمل اس پہ نہیں کر پاتے, غصہ آ جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آقا شمع رسالت ہے,
پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں مرحبا. ماشاء
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ایک سوال آیا ہے کہ کیا حج بغیر مدینہ منورہ کی حاضری کے بھی ہو جاتا ہے؟
حاجی کے لیے یہ ہے کہ قریب بواجب ہے کہ وہ مدینہ پاک حاضری دے سرکار کی بارگاہ میں. البتہ یہ کہ حج کے مناسک میں سے نہیں ہے. معاذ اللہ اگر کسی نے مدینہ شریف کی حاضری نہیں دی حج کیا تو حج اس کا ہو جائے گا. لیکن یہاں دیوانے تو کرتے ہی مدینہ مدینہ ہے.
اس کو جفا فرمایا
حجی. وہ اپنی وعید ہے کہ جو مطلب جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے مجھ سے جفا کی. جفا معنی ظلم. وہ اپنی جگہ پر وعید ہے کہ قریب واجب ہے بہت تو یعنی کہ. اور اگر نعوذ باللہ کسی اور وجہ سے نہیں جاتا کوئی ایسی کوئی خراب وجہ ہے تو پھر وہ تو ہو سکتا ہے ایمانیات پر بھی حملہ آور ہو جائے وہ وجہ اس کی. لیکن یہ کہ بعض اوقات ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ وہ مدینے نہیں جا سکتے مطلب بستا پڑا ہے. جیسے کہ کسی کا شوہر حج میں فوت ہو گیا عرفات میں فوت ہو گیا یا اب وہ عورت کیا کرے. یہ ہوا ہے میرے ساتھ ایسے مسائل آئے ہیں تو وہی مشورہ دیا کہ اس کو عدت ہے ظاہر ہے سفر کیسے کرے گی صبر کرے اور وہ مدینے کے لیے بے قرار. یہاں تو بات ہی الگ ہے نا اس کی بے قراری مدینے کی حاضری سے زیادہ اس کو نفع دے دے.
آپ نے صحیح فرمایا حضور کچھ لوگوں کے ساتھ تو واقعی آزمائش ہوتی ہے تو لیکن ایسا بھی ہے کہ عجیب عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں. میری خود مدینہ منورہ میں ایک ایسے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی جو 35 سال سے جدہ میں رہتے تھے. وہ کہتے ہیں میں کئی بار مکہ شریف گیا آج تک مدینہ نہیں آیا. اور مجھے لوگ کہتے تھے کہ مدینہ شریف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مدینہ شریف تو میں کہہ رہا ہوں اس نے تو بڑا اس اسٹائل سے کہا کہ اس وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو ان کی بات مانتا تھا مکے جاتا تھا اور واپس آ جاتا تھا. پھر میں نے کچھ عرصے سے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا. آج میں جو مدینہ منور آیا ہوں یہ مدنی چینل دیکھ کر آیا ہوں. مدنی چینل دیکھ کر مجھے جدہ میں رہنے والے کو یہ پتا چلا کہ مدینہ کیا ہے مدینہ کی حاضری کی برکتیں کیا ہیں. کہ میرا اب یہ اتنا شوق بڑھا اور میں آج پہلی بار مدینہ منور آیا ہوں اور وہاں میری جب ملاقات ہوئی تو یہ اندازہ ہوا کہ کچھ واقعی ایسے افراد ہو سکتا ہوں گے کہ جو مدینہ شریف جانے سے ڈسکریج کر رہے ہیں یا وہاں جانے سے پتہ نہیں روک رہے ہیں یا کیا مسئلہ ہے. لیکن آپ نے صحیح فرمایا کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا.
بس یار نصیب کی بات ہے شیطان بھی تو اپنا کام دکھائی رہا ہے نا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
مدینہ سے لوٹ کر جو اسلامی بھائی عاشق رسول آئے تھے امیر سنت کہ یہاں آج صبح فجر کی نماز کے بعد حاضری ہوئی اور وہاں پر یہ کچھ دیر تک کلام بھی چلتے رہے اور کافی پرسوز وہ ماحول تھا. اور کہہ سکتے ہیں کہ جدائی مدینہ کی جدائی میں جو اس وقت کیفیت عاشق رسول کی وہ دیکھنے سے تعلق نہیں تھی. امیر سنت نے مدینہ پاک کی مزید جو وہاں کی برکتیں ہیں اور جس طرح مدینہ چھوٹتا ہے. حضور آپ نے اس وقت ایک بات بتائی تھی بچے کے تعلق سے کہ جو مدینہ چھوٹتا ہے تو وہ کیسی کیفیت ہوتی ہے اگر وہ ذکر ہو جائے.
جیسے دودھ پیتے بچے کو ماں کی گود سے کوئی اٹھا کر لے کر چلتا بنے اور بچہ مڑ مڑ کر حسرت سے رو رو کر ماں کو پکارتا رہے کہ ماں اب بلا لے گی کہ اب بلا لے گی اب بلا لے گی. یوں مدینے سے کوئی عاشق رسول جب جدا ہوتا ہے تو بھی حسرت سے مڑ مڑ کر کے شاید آقا پھر بلا لے شاید آقا پھر بلا لے. اس طرح مدینہ مدینہ. یہ ہمارے حاجی ابراہیم شاہ صاحب رکن شورا، حاجی ابو ماجد محمد شاہد رکن شورا، یہ اور ان کے ساتھ کچھ اپنے بڑی سطح کے ذمہ داران تھے جو حج پر تشریف لے گئے تھے، مختلف ذمہ داران وغیرہ. تو یہ رات کو ان کی لیٹ نائٹ واپسی ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے فیضان مدینہ میں فجر ادا کی اور پھر مجھے دعائیں دینے کے لیے تشریف لائے تھے. کیونکہ وہاں جی جب تک گھر نہیں پہنچتا، سفر میں جو آتا ہے سفر سے، گھر پہنچنے سے پہلے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تشریف لائے تھے، ان کی زیارت کی، میں نے ان کے ساتھ دو گھڑی بیٹھا، بڑا مطلب پرسوز رقت بھرا ماحول تھا ماشاء اللہ الحمدللہ. اللہ اور برکت دے ان سب کو، بار بار حج و زیارت مدینہ سے مشرف فرمائے، ان کے ساتھ کے ہمارے ساتھ بھی سائی.
وہ جو وقت ہوتا ہے نا حضور، مدینہ منورہ سے جب جدائی کا وقت ہوتا ہے اور سامان گاڑیوں میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، اف، اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھیں، کیوں بیٹھیں؟ وہ گاڑی مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے اور آپ کا بھی مدینہ اب چھوٹ رہا.
رخ سے
আমার নাম মোহাম্মদ জামিল হুসাইন আত্তারি, বাংলাদেশ, ঢাকা শহর। আমিরে আহলে সুন্নতের নিকট আমার প্রশ্ন, আমাদের দেশে প্রায় সময় দেখা যায় বিভিন্ন ঘরে বা বিল্ডিং এ আগুন লেগে যায়, সে আগুন নিভানোর জন্য মানুষ ইচ্ছাকৃত ভাবে আসে, আর আগুন নিভাতে গিয়ে যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে আসে তাদের মধ্যে অনেকে আগুনে পুড়ে মারা যায়। এই মারা যাওয়াকে কি আত্মহত্যা বলা যাবে নাকি শহীদ বলা যাবে, এ বিষয় একটু জানাবেন।
আল্লাহ আল্লাহ, খের ইয়ে খুদকুশি ও কিসি তরহ ভি নহীঁ হ্যায়, আগলা তো মদদ কে লিয়ে গয়া হ্যায়, আব ও আগর মাহিরিন মৌজুদ হ্যায় আগ বুঝানে ওয়ালে, ফির তো ইনকো কুছ ভি নহীঁ করনা চাহিয়ে, আম লোগো কো কে ইয়ে খতরে সে দূর রহনা চাহিয়ে, ইয়ে ভি মানা হ্যায়। আব আগর কোই হ্যায় নহীঁ, ও লোগ জল রহে হ্যায়, মর রহে হ্যায়, আব ও আদমি জো ইসে রহম দিল কিসম কে দূসরো কো মদদ করনে কা জজবা রাখনে ওয়ালে ও জারে কোশিশ তো করেঙ্গে, তো ইয়ে কোশিশ উসকি আগর আল্লাহ কি রিজা কে লিয়ে তো সওয়াব কে হকদার হ্যায়। মৌকে কি মুনাসবত সে হতা হ্যায়, জেসে পহলি মিসাল দি কি আগর দূসরে মাহিরিন মৌজুদ হ্যায়, জেসে কি ও জো লাইফ বম্বে জো হতে হ্যায় ফায়ার ব্রিগেড ওয়ালে, ये मौजूद है और सब कुछ हो रहा है, तो फिर तो ऐसे आदमी को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, वरना चूंकि ये दूसरों की जानें बचाना है ना, तो यहां ये कोशिश कर रहे और इसमें अगर ये मारे गए और आग में झुलस गए, तो जो भी आग में जलकर मरता है मुसलमान तो वो शहीद है। बहरहाल खुदकुशी फिर भी नहीं है, अगर कोई मतलब माहरीन मौजूद है, फायर ब्रिगेड मौजूद है, खा मगा आदमी भागता है यार मैं भी कुछ कर लूं और वो जल जाता है, तब भी ये खुदकुशी नहीं है, गुनाहगार इसको खुदकुशी का गुनाह उसको नहीं होगा, हराम मौत जिसको बोलते हैं ये हम नहीं कहेंगे इसको। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हमारा दीनी काम कोर्स माशाल्लाह ढाका बांग्लादेश में आशिकान रसूल जमा है और इनके मुसलसल इस्तेमाद का भी सिलसिला है, और माशाल्लाह ये 12 दिनी काम कोर्स इनका 3 दिनों का है और ये अभी मदनी मुजाकरे में शामिल भी हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा मालो अच्छे, अल्लाह बरकत दे आपको। मदनी काफले में हर महीने 3 दिन सफर भी क्या करें।
सवाल आया है, हमारे अपने बच्चे अगर गूंगे हों तो इनको दीनी तालीम कैसे दिला सकते हैं।
अपने जो दावत इस्लामी के माहौल में एक तो उसको वाबस्ता करें और खुद इनकी लैंग्वेज सीखें, इसके बगैर तो मुश्किल है ना, तो इनकी लैंग्वेज को इशारे से सीख लें। आमतौर पर घर के अफराद सीख लेते हैं इशारे, इन्हीं से सीख लेते हैं बच्चों से, फिर उनकी नफ्सियात के मुताबिक, उनकी उम्र, उनकी अक्ल के मुताबिक उनको मतलब समझाते रहे। समझाना जरूरी है वरना उनको तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो ईमानियत के बारे में, अल्लाह और रसूल के बारे में समझाना जरूरी है, खुद समझाएं या किसी ऐसे माहिर के हवाले करें खुश अकीदा हो और सच्चा सुच्चा मुसलमान हो आशिक रसूल, वो उसको समझाए सिखाए। अब तो माशाल्लाह दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है, इसमें भी कुछ ना कुछ मतलब इसके फवायद लिए जा सकते हैं, कोई पाई पैसा तो हमारे यहाँ लिया नहीं जाता। क्या इसका कोई कोर्स भी है ना उसमें ऑनलाइन शायद टेफ के लिए?
मैं इंशाल्लाह फजल भाई से भी रब्ता करके जो कुछ हो रहा है वो तफसीलात में लेने की कोशिश करता हूँ।
अल्लाह अल्लाह।
अमीर अहले सुन्नत के फेसबुक पेज पर सवाल है, पूछ रहे हैं कि खुतबा निकाह के बगैर निकाह दुरुस्त हो जाता है या नहीं?
निकाह हो जाएगा, निकाह इजाब व कबूल का नाम है, मेहर उसमें वाजिब है, खुतबा गवाह शर्त है इसमें, कम से कम दो मर्द मुसलमान या एक मर्द मुसलमान और दो मुसलमान औरतें, कम से कम इतने गवाह होना शर्त है, जो ये सारे वहां मौजूद हो तब इनके सामने ही कार्रवाई हो।
एक ایک اور سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں بعض فیملیاں رہائش پذیر ہوتی ہیں، اکا دکا گھر ہوتے ہیں، تو قبرستان میں رہائش رکھنا کیسا ہے؟
بعض لوگ رہتے ہیں وہاں، یہ کہنا چاہتے ہیں. قبرستان تو وقت کی جگہ ہے، اس میں مکان تو نہیں بنا سکتے. اب یہ ضرورت ہے جو گورکھن رہتے ہیں وہاں قریب میں رہتے ہیں، عین قبرستان میں وہ بھی نہ رہے. تین کی قبرستان کے اندر بھی کیبن وغیرہ بنے ہوتے ہیں، کمرے، قبضے دار بھی وہاں پڑے رہتے ہیں. آج کل تو مافیا بھی اسلحہ چھپانا، ہیروئن چھپانا، خدا کی پناہ، مطلب یعنی کہ خوف ہی نہیں ہے، مطلب لوگوں کو مرتا دیکھ کر بھی احساس نہیں ہوتا. تاہم بہرحال قبرستان کے اندر گھر نہ رکھا جائے، گھر قبرستان کے باہر رکھا جائے، وہ جگہ وقف کی ہے. جیسے مسجد کو بھی تو گھر نہیں بنا سکتے، سندھ مسجد عبادت کی جگہ ہے. قبرستان کے آئین اندر بھی، اب مسجد کے مسالے کے آئین مسجد میں گھر پھر بھی نہیں ہوتا، وہ فنا مسجد کہلاتی ہے. جیسے امام کا کمرہ ہوتا ہے، مؤذن صاحب کا کمرہ ہوتا ہے، اور بال بچوں کے ساتھ تو وہ خارج مسجد رہتے ہیں نا، فنائے میں بھی نہیں رہتے. اچھا، بعض اوقات فنائے مسجد میں امام مؤذن کو مکان دیا جاتا ہے. یہاں ضرورت ہے نا کہ مسجد کا یہ ایک اسٹاف ہے، یہ دور ہوں گے تو اذان دینے کیسے پہنچیں گے، نماز پڑھانے کیسے پہنچیں گے، حرج ہوتا رہے گا.
رکن شورا حاجی فضیل اتاری ہمارے ساتھ،
یہ کیا تے ہوا؟ قبرستان کے اندر مکان، قبروں پر تو نہ ہو، خالی زمین پر بھی وہاں اجازت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، قبرستان میں گورکن وغیرہ کو بھی اجازت مفتی صاحبان فرما رہے کہ نہیں دی جائے گی. قبروں پر تو ویسے ہی نہیں بنا سکتے، وہ تو قبروں کے علاوہ بھی جو خالی جگہ اس پہ بھی نہیں بنا سکیں گے، وہ قبرستان سے باہر ان کا رہنا ممکن تو نہ. کون سا ہر وقت ان کو پانچوں ٹائم امام کی طرح حاضر ہونا ہے؟ ان کا اپنا ایک میٹر ہوتا ہے، قبریں کھودنا، تدفین کرنا، بنانا، تو وہ سارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں.
شورا حاجی فضیل اتاری ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں، وہ بتائیں گے کہ اس وقت خصوص اسلام بھائیوں کے لیے جو گونگے بیرے نابینا ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا کیا دینی علوم سیکھنے کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے کوشش ہو رہی ہے؟ جی فضیل بھائی ارشاد فرمائیں.
باہر ملک کے بحرین،
وہاں سے تو آگے، بحرین سے آگے، واپس
بحرین سے بھی آگے.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ارشاد فرمائیے.
جی الحمدللہ، نابینا اسلامی بھائیوں کے 6 مدارس المدینہ حفظ و ناظرہ کے ہمارے قائم ہیں، معذرت 5 مدارس المدینہ حفظ و ناظرہ کے قائم ہیں، جن میں ان کو حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سنت آداب اور اخلاق کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ القریب ان قریب جو ہے ان کے جامعت المدینہ کا بھی افتتاح ہونے والا ہے نابینا اسلامی بھائیوں کا، اور ان کو وہاں پر عالم کورس کروایا جائے گا انشاءاللہ القریب. تقریباً کام اس میں مکمل ہو چکا ہے، داخلے بھی ہو چکے ہیں، ان قریب افتتاح ہو جائے گا. کلاسیں شروع ہوئی ہے، ان میں تربیت کا سلسلہ ہے، لیکن باقاعدہ جو درس نظامی کی کلاسز ہیں وہ بہت جلد شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے فیضان نماز کورس بھی ہوتا ہے، اصلاح اعمال کورس بھی ان کا ہوتا ہے، اس میں بھی تربیت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے نماز وغیرہ سکھائی جاتی ہے، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بالیگان میں بھی یہ شرکت کرتے ہیں. اسی طرح گونگے بہرے اسلامی بھائی جو ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ مدنی قافلوں کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں، ان کا فیضان نماز کورس بھی ہوتا ہے جو اشاروں کی زبان میں ہوتا ہے. مدرسۃ المدینہ جو ہے بالیگان، ان کا بھی لگتا ہے، جس میں ان کی دیگر تربیت وغیرہ بھی جو ہے الحمدللہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے.
سوال چلائیے.
حضور، یہ قبرستان کے اندر کی جب بات چلی تھی تو مجھے ایک معاملہ یاد آیا کہ اس بار حج پر ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ جو میرا گھر ہے وہ منا کی حدود کے اندر ہے، تو کیا منا کے اندر اگر گھر ہو تو اس کا اپنے گھر میں رہنا وہ منا کا وقوف مانا جائے گا؟
منا میں تو منع ہے عمارتیں بنانا، ورنہ تو کبھی کا اور شہر آباد ہو جاتا اچھا خاصا، تو حجیوں کے لیے فکس ہے وہ، حاجی کہاں رہیں گے؟ عرفات میں آبادی کر دیں گے تو حاجی کہاں وقوف کریں گے؟ عرفات میں تو مکان آتے ہیں، مینا میں مکان آتے ہیں، لیکن بہرحال
بنائے گئے تھے غالباً بھی وہ روک دی گئی عمارتیں بنانے، پہلے یہ پختہ بنائے جا رہے تھے، لیکن چونکہ مینا کا جو انداز ہے وہ خیموں کا ہے، سنت وہی ہے، تو اس لیے پھر خیموں کے اندر ہی وقوف کیا جاتا ہے.
عمارتیں تو دیکھی ہیں میں نے مینا
جی موجود ہیں، لیکن وہ جس طرح پہلے بنائی جا رہی تھیں شاید وہ مکمل نہیں کی گئی.
کمبل عمارتیں میں نے دیکھی ہیں، اب وہ اللہ بہتر جانے کے ان کی کوئی یعنی کہ بہرحال یہ کہ وہ مینا شریف میں، مزدلفہ شریف میں، عرفات شریف میں، یہ سب حاجیوں کے لیے یہ مخصوص مقامات ہیں، ان میں یعنی کہ کوئی پکی تعمیرات، عمارات، آبادی کرنا، بازاریں اور یہ جو مستقل مطلب حج کے دنوں میں تو بازار لگتے ہیں وہ الگ چیز ہے، تو یہ مطلب اس وہاں خالی رکھنا ضروری ہے، وہ خالی رکھا گیا ہے، لیکن کچھ عمارتیں میں نے دیکھی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مخصوص ضرورت کی ہوں، یا وہ وی آئی پی حاجیوں کے لیے، وی آئی پی حاجیوں کے لیے بھی ہوتی ہیں کچھ عمارتیں جس کا وہ کرایہ اور یہ وہ، اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب تو غالباً خیمے بھی فکس کر دیے گا، نہیں خیمے لیکن ہیں حاجیوں کے لیے مخصوص، آبادی نہیں ہے اس میں.
اگر کسی کا خیمہ ہی مزدلفہ میں ہو تو مزدلفہ کی جو رات ہے وہ اپنے خیمے میں گزار لے تو کیا اس کا مزدلفہ کا وقوف ہو جائے گا؟ کیونکہ وہ تو فجر کے بعد ہے وقوف کا وقت، لیکن یا کھلے آسمان تلے گزارنا ضروری ہے مزدلفہ کی رات؟
اس میں وہ رات تو گزر جائے گی جو سنت ہے، لیکن جو سنت طریقہ کار وہی ہے کہ بغیر خیمے کے اس میں ہو، اور جو مینا اور عرفات کا ہے وہ خیمے کے اندر ہونا سنت مبارکہ ہے.
ماشاء اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبوتر کو دیکھ کر کیا اندازہ ہو رہا ہے؟ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ٹاپک جو ہے وہ کبوتر ہے. بعض لوگوں کے نزدیک گھر میں کبوتر کو رکھنا منوس سمجھا جاتا ہے، اور اس پرندے کو لڑائی ڈلوانے والا اور روزی میں کمی کا باعث سمجھا جاتا ہے. یوں ہی کچھ لوگ پرندوں کو پالنے، حلال کر کے پکانے اور اس کے شکار کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اس کی بددعا کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے. عموماً بزرگان دین کے مزارات پر کبوتروں کی ایک تعداد دکھائی دیتی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور کہتے ہیں کہ کبوتر سید ہے، کیا پرندہ بھی سید ہو سکتا ہے؟ پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟
اللہ اللہ، بس تو آپ نے یہ جو کبھی پرندہ کا کبھی کبوتر کا، یا ابھی اپنے کبوتر ہی کے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ پرندے تو حلال بھی ہیں حرام بھی سب مکس ہے، تو کبوتر ایک حلال پرندہ ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. سید نہیں ہے، سید تو امام حسین، امام حسن رضی اللہ عنہما کی اولادیں سید کہلاتی ہیں، وہ سید ہیں، اور یہ انسان نہیں ہے، جانور ہے. تو خامہ کا یار لوگوں نے اس کو سید مشہور کر دیا ہے، دلیل کو کسی کے پاس نہیں، اس کی نہیں ملے گی، کہاں سے لائیں گے؟ یہ بدشگونی، اس کے کچھ سوال میں یہ بھی تھا کہ بدشگونیاں لیتے ہیں تباہ ہو جاتا ہے، اور یہ رسک میں تنگی. تو اب یہ کہ اس کو ستانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تب تو ممکن ہے کہ اگر ستائیں گے تو جانور کی بھی بد دعا تو لگتی ہے، یا غیر مسلم کو بھی ظلم کریں گے تو اس کی بد دعا بھی لگتی ہے اور جانور کی بھی لگتی ہے، کہ بے زبان کی. تو ستانا تو نہیں ہے، تاہم ویسے ہی مطلب ایسے ہی مطلب کہ یہ گھر میں ہو تو تنگ دستی آئے گی تو روزی میں تنگی آئے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. مزارات پہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ مزارات پہ آپ نے سوال کیا تو کبھی سوچا نہیں تھا کیوں ہوتے ہیں، یہ جواب ذہن میں آ رہا ہے کہ وہاں چونکہ عقیدت سے زائرین آتے ہیں، دانے ڈالتے ہیں، تو جہاں مطلب دانے پھینکو گے وہاں پرندہ آئے گا، لوگ آتے رہتے ہیں, دانے ڈالتے رہتے ہیں. حرم طیبہ میں بھی تو لوگ دانا ہیں, جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں وہاں کبوتروں کے ہجوم رہتے ہیں. تو یہ بدو خانہ بدوش جیسے ہوتے کہ جہاں ان کو غذا پانی ملے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں, کبوتر ہی وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں. البتہ یہ جو حرم مکہ میں جو کبوتر ہیں ان کے بارے میں یہ بھی مت روایتیں کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آخری نبی نے جب ہجرت کی تھی, کفار ڈھونڈ رہے تھے, اس وقت آپ غار کو نوازے ہوئے تھے, غار ثور کو. تو اس وقت یہ کہ کفار نہ ڈھونڈ سکیں اس لیے وہاں کبوتری نے انڈے دے دیے تھے, کبوتر اور کبوتری نے وہاں ایک گھونسلہ انڈے یہ ترکیب ہوئی, بکری نے جالا بن دیا. وہ ڈھونڈتے ہوئے دشمن آئے, انہوں نے مطلب دیکھا کہ یہاں تو غار میں تو کیسے ہی جا سکتا ہے, یہ جالا ٹوٹ جاتا اگر کوئی جاتا تو پرندے یہ کبوتر اڑ جاتے, چھوڑ چھوڑ یہاں نہیں ہے. حالانکہ اندر تشریف فرما تھے, تو اللہ پاک نے یوں مدد کا سامان کیا, وہ سبب الاسباب ہے, یہ اسباب بنائے. تو اس کبوتر کے جوڑے کی نسل جو ہے یہ پائی جاتی ہے, جو کعبہ شریف کے ارد گرد جو کبوتر ہوتے ہیں نا, یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس خدمت کا یہ صلہ ملا کہ اب ان کی نسلیں حرم شریف میں رہتی ہیں. مدینہ شریف میں تو, مدینہ میں تو پھر آقا کی شفقتیں ہیں, رحمتیں, تو وہاں بھی ظاہر ہے کہ جہاں جہاں دانے ڈالتے ہیں کبوتر وہاں بسیرا کرتے ہیں. یعنی اس کو کسی ولی اللہ سے یا نبی اللہ سے نسبت کی وجہ سے یہ جاتے ہیں, ایسا ہو تب بھی حرج نہیں ہے, لیکن کچھ پڑا نہیں ہے. ظاہر ہی ہے یہ کہ دانے ڈالے جاتے ہیں, یہ آتے ہیں. اچھا جانور ہے, بے ضرر جانور ہے, نہ یہ حملہ کرتا نہ کسی کو کاٹتا ہے.
سید اعلی حضرت امام علیہ سنت کا بھی واقعہ ہوا تھا مدینہ شریف میں, کہ وہ کبوتر جو جس جگہ پہ آپ رحمت اللہ تعالی جس گھر کے اندر تھے, تو کبوتر جو ہے وہ دوسری طرف جا کے انہوں نے گھونسلہ بنا لیا تھا, اس طرح مفہوم ہے. تو وہاں کے علماء آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کیا شان ہے کہ یہ پرندہ بھی آپ کا احترام کرتا ہے. تو انہوں نے پھر کہا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مسئلہ یہ کہ یہاں کے لوگ بعض اوقات ان کو اذیت دے دیتے ہیں, توپ چلتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو یہ گھبرا جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تنکے گرا دیتے ہیں اور بعض اوقات کوئی چیز گراتے ہیں, تکلیف پہنچتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہے, کبوتر تو وہ جانور ہے کہ جو اذیت دینے میں تکلیف دینے میں ابتدا نہیں کرتا, یہ فقہا نے صراحت کی ہوئی ہے.
تکلیف دینے میں شروعات نہیں کرتا, یہ اس کو تنگ کیا جائے تو پھر دے گا تکلیف.
کوئی تکلیف دے تو پھر ایک تکلیف کی صورت ہوتی ہے.
کبوتر کو جو دانے کھلاتے ہیں لوگ, اور مکہ مدینے میں تو بہت زیادہ رواج بھی بنتا جا رہا ہے, بلکہ لوگ جانے والے کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ آپ وہاں جا کے دانے کھلا دیں, تو اس کا ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ اور افضل کیا ہے, کبوتر کو دانے کھلائیں یا کسی مسلمان کو کھانا کھلا دیں؟
اب افضل و مفضل تو اس صورت میں ہوگا کہ سامنے کوئی مسلمان ہے بھوکا, اس کو کھانے کی ضرورت ہے, اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں اور آپ چاہتے ہیں یا کبوتر کو کھلاؤں یا اس مسلمان کو کھلاؤں, تو پھر تو مسلمان کو کھلانا افضل ہی رہے گا. ظاہر ہے کہ وہ حاجت مند ہے, اور کبوتر حاجت مند نہیں ہوتا. آپ نہیں کھلاؤ, اربوں خربوں خربوں پرندے کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے سب کو, ادھر ادھر اڑ کے ہی اپنا پیٹ بھر ہی لیتے. تو کبوتر ضرورت مند نہیں ہوتا, ہم ضرورت مند ہیں کہ ہماری عقیدت ان سے وابستہ ہے, ہم ان کو کھلا رہے ہیں. اب یہ کہ حرمین تو یہ بن میں دانے ڈالے جاتے ہیں, اور اس کو پرل یوں تھوڑا خیال آتا ہے کہ اتنے دانے ڈالے جاتے ہیں, لوگ قدموں تلے روند رہے ہیں, اور پھر یہ کہ یہ اس کا سائیکل چلتا رہتا ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں, اٹھا کے پھر وہ کچھ پر وغیرہ الگ کر کے تھیلیاں بھر کے بچے والے جو ہیں یہ بیچ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی وہاں مکے مدینے میں یہ مناظر بھی آپ نے شاید دیکھے ہوں گے.
اس کے علاوہ بلدیا والے بھی صاف کر کے لے,
بلدیا والے بھی صاف کر کے کہیں تو ڈالتے ہوں گے, تو وہ اٹھانے والے پہنچ جاتے ہوں گے وہاں. تو یوں تھوڑا یہ کہ اب حساب بنا کے دانے وہاں ڈالے جاتے ہیں, لیکن وہ تھوڑا مطلب خیال آتا ہے کہ اب پھر بھی میں اب قیاس سے کیا کہوں کہ اس رقم کا کوئی اور اچھا مصرف کر لیا جائے. کہ یہ مصرف بھی ظاہر برا تو نہیں کہیں گے اس کو کہ اگر دانے ہی کھلانا مقصود ہے اور کبوتر کھاتے بھی ہیں تو ثواب کا کام ہے, لیکن وہ کھاتے کم ہیں ضائع زیادہ ہو رہا ہوتا ہے.
جیسے آپ نے فرمایا نا ہوتا یہ کہ اصل میں وہاں ویسے ہی بہت سارے موجود ہوتے ہیں, اب اس کے اوپر ایک اور تھیری لے کے ڈال دی, اگر نہ ہو چلے پھر اس نے ڈالا تو ایک بات ہے, لیکن پھر جب موجود ہے تو اب اس کو ڈالیں گے تو پھر تھوڑی دیر بعد واقعی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جھاڑو لگ کے کچرے کے ڈبے میں جا رہا ہوتا ہے. اب وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ایک دوبارہ اس کو تھیلی میں پیک کر کے لیا ہے, ضائع بھی بہت ہوتا ہوگا. کیا یہ بہتر نہیں کہ اگر پہلے وہاں پر موجود ہے تو پھر اتنی رقم صدقہ کسی اور جگہ کر لیں؟
میں زبان ہوا میں نہیں ڈالتا دانے, مجھے لوگ دیتے تھے بھائی منع کر دیتا تھا یار, میری دل نہیں کرتا میرا, وہی جو آپ ڈھیر سارا ہوتا ہی ہے مطلب اب اس میں ہم ڈالیں گے اور یہ اٹھا کے لے جائیں گے. کبوتر کو کھلانا مقصود تھا, وہ مقصود تو حاصل نہیں ہو رہا, تو اس لیے مطلب اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ ہو رہے ہیں ضائع اور ہو رہے ہیں ضائع پھر نہ ڈالا جائے. یہی رقم, یہ رقم جو آپ نے نیت کی نا یہ اب واپس جیب میں نہیں نکلی اللہ کے لیے, تو یہ نکلی رہے کچھ اور ڈلے اس میں بھلے, اور کسی ضرورت مند پر یا کسی بھی نیک کام پر اس کو صرف کر دیا جائے, خرچ کر دیا جائے.
حضور کبوتر کی مرغوب غذا جس کو اس دفعہ ہم نے کہا کبوتر کی بریانی, یہ جو دانے ہوتے ہیں نا چنے جو ہوتے ہیں جس کو میمنی میں ڈاریا کہتے ہیں, پہاڑ میں بولے ہوئے جو چنے ہیں وہ اگر کبوتر کو دے دیے جائیں سارے دانے چھوڑ کر اس کو پہلے کھائے گا. اس کا اس دفعہ بہت تجربہ ہوا, یعنی جب ہم وہ دانے ڈالنے لگے تو سب جو دانے ان کے ارد گرد تھے ان کو چھوڑ کر یہ قریب آ گئے, تو یہ ان کی مرغوب غذا ہے.
آپ نے ڈالے تھے نا سرکار
نے اور اسلامی بھائی نے ڈالے,
ہاں یہ آپ کو تجربہ ہے نا. اعلیٰ حضرت کا بھی کچھ تجربہ ہم نے سنا نا, اللہ بہتر جانے. تو پھر بھی مطلب یعنی کہ جب وہ کھائے ان کے پاس غذا تو تھی, تو انہوں نے اپنی غذا چھوڑ دی, ان پر اسراف کا حکم نہیں لگے گا, تو ہم کو غور کرنا ہے اگر ہم نہیں ڈالتے تو کھا تو لیں گے وہ, پیٹ کو ان کا بھر جائے گا, اور ہم نے کوئی ڈفرنٹ غذا تو ڈالی بھی نہیں ہے, سیم ہے وہ کلو جدید لذیذ. جیسا ہم کو مطلب نفسیات ہوتی ہے ان کی تو نفسیات ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی نئی چیز آئی ہے نئے تازہ تازہ دانے آئے.
باپو تو بریانی کہہ رہے ہیں, کبوتروں کے لیے بریانی تھی, بریانی باپو فرما رہے ہیں اس کو.
اچھا یہ بریانی باپو نے کھلائی, اچھا
یعنی یہ فرما رہی ہے بریانی,
میں سمجھا وہی دانے.
نہیں دانے بریانی ہے,
بریانی کے دانے تھے وہ,
مطلب بریانی مرغوب ہوتی ہے نا, تو کبوتروں کی بریانی یہ ہے کہ وہ یہ دانے جو ہے نا یہ چنے جو ہے بہت مرغوب غذا ہے ان کی, اور وہ پورا نگل لیتے ہیں. بابا یہ ہم نے دیکھا جتنے بھی ہم نے ڈالے سب کھا لیے انہوں نے, یہ تجربہ جو بہت رہا عرفات میں بھی ہوا مدینہ شریف میں.
کبوتروں کی بریانی یعنی یہ دانے
نا, اصل میں یہ جو پانکے بریانی پسند ہے نا,
جی جی,
تو کبوتر جی بھی جو بریانی ہے نا
یہ دانے,
یہ یہ بھنے ہوئے چنے.
اچھا بھنے ہوئے ڈالیے,
بھنے ہوئے ڈالیے,
تو ڈال دیے آپ نے ڈالے تو یہ اپنے جو چھوڑ کے آ
گئے. یہ ان کو اتنا پسند ہے جیسے ہم جو ہمیں جیسے بریانی پسند ہے, جیسے باپو کو بریانی پسند ہے یوں,
کھچڑی اور بریانی ہو تب زیادہ بریانی کی طرف ہاتھ زیادہ بڑھے گا.
جی تو یوں میرے سید صاحب,
اب یہ کہ آپ کی بریانی میں ان کا نصیب ہوگا یہ بھی تو ہو سکتا نا, جیسے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے محفوظہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ بنگلہ دیش میں ایک کوئی آدمی تھا, مطلب بڑا آدمی تھا کوئی, تو وہ کھانا کھا رہا ہوگا تو کوئی دانا اس کے ناک میں چڑھ گیا, اب وہ ناک میں کہیں ایسی جگہ جا کر بسیرا لے لیا اس دانے نے کہ اس نے بےچارے نے علاج کروایا لیکن کارگر نہیں ہوئے, وہ دانا اس کے ساتھ رہا رہا, آخرکار اس کو اللہ نے سعادت بخشی, حج کو آیا مکہ شریف میں کہیں اس کو زوردار چھینک آئی, جیسے جیسے چھینک ماری تو وہی دانا ناک کے ذریعے نکلا, فوراً ایک کبوتر لپکا اور اس نے اس کو قبول لیا, اس کو وہ دانا اس کبوتر نے کھا لیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے کہ دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام, اس دانے پر یہ دانا اس آدمی کے لیے نہیں تھا, یہ کبوتر کے لیے تھا, تو اس نے مطلب اس کو بنگلہ دیش سے سنبھال کے وہ لایا اپنے ناک میں اور یہاں مکہ شریف میں یہ جھیک کے ذریعے نکالا اور کبوتر نے اس کو قبول کیا. تو یہ کہ جس دانے پر جس کا نام لکھا ہے وہی کھائے گا، اگر اس وہ ایک دانہ دو کے حصے میں دس کے حصے میں، جیسے گیہوں گندم آٹا، تو جتنے اس کے ذرے ہیں، کوئی دو ذرے ادھر چلے گئے ایک ذرہ ادھر چلا گیا، تو جس جس ذرے پر جس کا نام لکھا ہے وہی اس کے پیٹ میں جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کبوتر پالنا جائز ہے میرات المناجی میں، کبوتر پالنا جائز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بلکہ مسجد حرام میں بہت کبوتر پلے ہوئے ہیں. پہلے زمانے میں کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا، یعنی ڈاکیا جو ہوتا ہے نا پوسٹ مین، پہلے پوسٹ مین ہوتے تھے کبوتر، مگر کبوتر بازی کرنا ممنوع ہے، ہر بازی ممنوع ہے. مرقات میں فرمایا، یعنی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مرقات المفاتی میں کہ صرف اڑانے کے لیے کبوتر پالنا مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گزارش یہ تھی کہ یہ جو دانے والا مسئلہ بیان فرمایا، اب ایک شخص اپنی جیب سے دانہ ڈال رہا ہے، ایک یہ کہ کسی نے دانے کے لیے پیسے دیے ہیں، اب وہاں پہ دانے بہت زیادہ دیکھے اس نے، تو کیا اس کو یہ اجازت ہوگی کہ یہ اپنی طرف سے کسی اور جگہ پر صدقہ کر دے؟ اور دوسری کبوتروں سے متعلق یہ سوال ہے کہ بعض اوقات جب کسی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کبوتر کو ذبح کر کے اس کا خون جو ہے وہ فالج والی جگہ پر لوگ ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟
اب اگر کسی سے آپ نے پیسے قبول لیے، اس نے کہا کہ کبوتر کو دانے ڈال دینا، یہی کرتے لوگ، اب اپنی مرضی سے اس کو صدقہ نہیں کر سکتے، یا تو اس سے اجازت لے لیں، اب تو کمیونیکیشن آسان ہے کہ یہاں تو دانے تو میں نے دیکھا کہ ڈھیر سارے رکھے ہوئے، تو کیا کسی اور غریب کو دے دوں یا کیا کروں اس کو؟ تو اگر وہ اجازت دیتا ہے یا بولتا ہے دانے ہی ڈالو، تب دانے ہی ڈالنے پڑیں گے کبوتر کو، ورنہ یہ کہ کسی وہ اجازت جیسی دے ویسا کر لیں. دوسرے نمبر پہ کہ کبوتر ذبح کر کے اس کا خون، یہ خون تو نکلا ناپاک، مثال کے طور پہ جیسے پیشاب ناپاک ہے، نجاست غلیظہ، یہ خون بھی اسی طرح ناپاک ہے جو ذبح کے وقت نکلا. تو یہ فالج والوں کے یہاں لگاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، اور علاج موجود اس کے، وہ علاج کرنے چاہیے، خون نہیں لگانا چاہیے. اگر کسی علاج سے فائدہ ہو ہی نہیں رہا تب بھی کسی مفتی اسلام سے پہلے مسئلہ معلوم کر لیں، اس کے بعد مطلب جو فرمائے وہ مفتی صاحب ویسا کریں، اپنی طرف سے نہیں کہ مجبوری ہے ضرورت ہے فلاں، یہ لوگ کر لیتے ہیں اس طرح اپنا اجتہاد، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. بیمار عابد پیج نمبر 28 پر ہے. کبوتر کی عجیب خاصیت، فالج اور لقوے والے کے لیے کبوتر کا گوشت کھانا مفید یعنی فائدہ مند ہے، اسی طرح جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں یا اس کے قریب رہنا بھی فائدہ مند ہے فالج کے مریض کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ماہ محرم الحرام کی آمد آمد ہے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آج 24 ذوالحجہ ہے، 12 ذوالحجہ ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد پہلی محرم الحرام، فرسٹ محرم الحرام بھی شروع ہو جائے گی. تو آنے والے جمعہ سے، جمعہ عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کی جو جماعت ہوگی وہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 9 بجے ہوگی، اور 9:30 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ مدنی مذاکرے انشاءاللہ 10ویں شب تک جاری رہیں گے، بلکہ 11ویں شب کو بھی ہوتا ہے مدنی مذاکرہ، تو 11ویں شب تک یہ مدنی مذاکرے ہمارے جاری رہیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 11 مدنی مذاکرے بھی ہوں، 12 مدنی مذاکرے بھی ہوں. انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا، جو انشاءاللہ 11ویں شب تک جاری رہے گا
انشاءاللہ.
آپ ضرور شرکت کیجئے، اور اس کی دعوت بھی عام کیجئے، مدنی چینل پر بھی براہ راست ہوگا، سوشل میڈیا پر بھی براہ راست ہوگا، اور انشاءاللہ خوش نصیب عاشقان رسول، عاشقان صحابہ اور اہل بیت انشاءاللہ اس میں شرکت کی سعادت بھی حاصل کریں گے
انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا حاجی فاروق جیلانی، انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ 31 جولائی سے یہ عشر مجلس کے تحت جو ہے وہ ہمارے ایک ایک ماہ کے مدنی قافلے یہ بھی سفر کر رہے ہیں. اور حاجی شاہد بھائی کا بھی پیغام آیا کہ فیصل آباد سے انشاءاللہ ایک ماہ کے مدنی قافلے ڈویژن سے یہ کراچی آ رہے ہیں 1 اگست کو.
کراچی میں ایک ماہ رہیں گے،
یہ بس یہاں کچھ دن گزاریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ان کی ترتیب بنے گی تو مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے.
ماشاءاللہ
ان کے لیے بھی دعا فرما دیں کہ سب اور مزید اچھی تیاری بھی کریں.
31 جولائی کو انشاءاللہ ہمارے پروفیشنل مجلس کے بھی اسلام آ رہے ہیں، ان کا یہاں بھی تربیت کا سلسلہ ہے، انہیں بھی انشاءاللہ امید ہے مدنی مذاکروں میں شرکت کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا محرم شریف کی آمد آمد ہے، اور جمعے سے، آنے والے جمعے سے انشاءاللہ جیسے اعلان سنا آپ نے، یہ تسلسل ہوگا مدنی مذاکرے کا. نیتیں بھی کر لیں، ان 11 یا 12 مدنی مذاکرے جو نصیب ہوں گے جس میں سب میں شرکت کرنی ہے. کراچی والے مدنی مرکز میں، عالمی مدنی مرکز سزان مدینہ میں قدم رنجا ہوں انشاءاللہ. روزانہ رات کو امید ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور سحری کی بھی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. محرم کے روزے بھی تو بڑی فضیلت والے نا، تو انشاءاللہ الکریم محرم الحرام کے روزوں میں مثل سال گزشتہ اس سال بھی ہم نے وہ ترکیب رکھی ہوئی ہے کہ فرسٹ نمبر یعنی کہ ممتاز کارکردگی، یہ فرسٹ ہوں گے جو پورے محرم میں 10 روزے رکھے، سیکنڈ پوزیشن 5 روزے، تھرڈ پوزیشن 2 روزے پورے محرم میں. اس کی بھی نیت کریں انشاءاللہ الکریم. 9 اور 10 کا تو ویسے ہی روزہ ہمارے یہاں بہت رکھا جاتا ہے، یہ 2 والے بھی یوں نیتیں لکھوائیں گے تو جن کے ذہن میں نہیں ہوگا توجہ جائے گی، اور انشاءاللہ نیتوں کا اعلان بھی ہوتا رہے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو ہمت کیجیے کہ 10 رکھ سکتے ہیں اگر کوئی عذر نہ ہو تو 10 روزے رکھیں، ورنہ یہ کہ 5 رکھ لیں، ورنہ کم از کم 2 رکھ ہی لیں انشاءاللہ. مجھے لاکھوں میں کارکردگی آئے نا طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الكريم 2022 کے 1 اگست 1 اگست سے ملک بھر سے 1 ماہ کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر پر روانہ ہونے ہیں. یا اللہ پاک جو جو میرا مدنی بیٹا اس 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرے، اور جو میری مدنی بیٹی اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے اس کو تیار کر لے، اور وہ بھی مسافر بن جائے اسماعیل بھائی. تو یا اللہ پاک جو جو مسافر بنے اس کو اور جو مسافر بننے پر کسی کی مدد کرے اس کو حج نصیب فرما, میٹھا مدینہ دکھا, یا اللہ پاک اس کی بے حساب مغفرت فرما دے. آمین. بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ, درخت لگاؤ لگاؤ درخت لگاؤ.
ماشاءاللہ پہلی اگست سے, فرسٹ اگست سے یوم شجرکاری بھی شروع ہو رہا ہے, اور اس یوم شجرکاری کے بعد شجرکاری کی مہم چلتی رہے گی 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی تک. تو پچھلے ہفتے بھی ہم نے عرض کیا تھا, امیر علیہ سنت نے بڑی پیاری دعاؤں سے بھی نوازا تھا. دنیا بھر میں جو عاشقان رسول ہیں ان سے بھی گزارش ہے اپنے اپنے ملکوں میں بھی شجرکاری کریں, لیکن پاکستان میں خاص طور پر ہی شجرکاری کا وقت ہے. تو خود اپنے بچوں کو بھی ذہن دیں, جس کے گھر میں جگہ ہے وہ اپنے گھر میں لگائیں, پودا لگائیں, درخت بنائیں, اور انشاءاللہ ایف جی آر ایف جو دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان میں, لاکھوں لاکھ پودے ہم پرچیز بھی کر چکے ہیں, اس کی تیاری بھی شروع ہے. آپ اس میں ہمارا یوں بھی تعاون کر سکتے ہیں کہ ہمیں عطیات کے ذریعے بھی اپنے محرومین کے لیے, اسال ثواب کے لیے بھی پودے لگوا سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر انشاءاللہ اسکرین پر دکھائے جائیں گے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی, اگر آپ کا اپنا اسکول ہے, کالج ہے, کوئی بھی ادارہ ہے, آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پودے لگا سکتے ہیں تو خود بھی پودے لگائیں. تمام اہل وطن پودے لگائیں گے تو انشاءاللہ اس بار یوم آزادی نئے انداز سے منائیں کہ پرچم تو پاکستانی لگائیں لگائیں, ساتھ پودے بھی لگائیں, تاکہ ہمارا وطن جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے. انشاءاللہ یکم اگست کو, فرسٹ اگست کو دوپہر 2 بجے سے 5 بجے تک براہ راست اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی یوم شجرکاری کے سلسلے میں, جس میں ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں کس طرح شجرکاری ہو رہی ہے اور کہاں کہاں پودے لگائے جا رہے ہیں.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جائیں گی, تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم.
کے ناظرین اور عالمی مدینہ مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, سے ایک رسالہ متعلق سے متعلق آئیں, سنتے ہیں دعائے اتار.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قریب قیامت فرات سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے, اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے تو ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے. یاد رکھو وہی بے عقل ہے, احمق ہے جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے, اسے سلسلہ قاجریہ کے بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرما اور بے حساب بخش کر جنت الفردوس میں میرے غوث پاک کا پڑوس عطا فرما.
اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, مع تذکرہ شیخ ابو الفرح یوسف طرطوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے سلسلہ قادریہ کی شان, دجال پر سب سے سخت کون, نہر فرات کا خزانہ, رحمت الہی پانے کا نسخہ اور بہت کچھ اردو زبان میں. کس صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, بنگلہ, ہندی, سندھی، پشتو اور رومن اردو شامل ہیں۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے پی ڈی ایف اور آڈیو فارمیٹ میں بھی فری ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139278 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چلے کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ معلوماتی پمفلیٹ پڑھنے سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک میں پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان اسلامی بھائی 14,24,572، پاکستان اسلامی بہنیں 8,15,018، اوورسیز اسلامی بھائی 25,387، اوورسیز اسلامی بہنیں 17,447، مجموعی مطالعہ کارکردگی 22,82,424۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ناظرین سے کیے گئے سوالات، آئیے اس کا بھی کلپ دکھاتے ہیں۔
16 جولائی 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اس کی تاریخ بتائیے۔ جواب 18 ذوالحجہ شریف۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے اونٹ پیش کیے تھے؟ جواب 950۔ سوال نمبر 3، لفظ محمد کے کتنے عدد ہیں؟ جواب 92۔ درست جواب دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: سخی داد اتاری، بنت غلام مجتبہ اتاری دھنوٹ، بنت گلزار ملتان شریف، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام، بنت عبد القادر کراچی، بنت حنیف بٹ شادرہ لاہور، محمد حمزہ فیصل آباد۔ درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دادی یعنی لکی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد حمزہ فیصل آباد۔ ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
آج کے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے مزید سوالات۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں، اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں۔ جوابات جو ہیں وہ اب چونکہ جمعہ سے ہمارے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، تو آنے والے جمعے کو اذان عشاء تک آپ یہ جوابات بھیج سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، بلا حاجت دوسروں کے سامنے سمجھانا کس کے مترادف ہے؟ سوال نمبر 2، کیا آگ میں جل کر مرنے والا شہید ہے؟ سوال نمبر 3، حرم شریف میں جو کبوتر رہتے ہیں وہ کس کبوتر کی نسل میں سے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔